الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد آج الحمد لله 21 پارے کی مکمل تلاوت کی گئی ہے اور اس کی جو شروع کی آیت ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے یعنی قرآن کریم اس کی آپ تلاوت کیا کیجئے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز روکتی ہے فحش کاموں سے گندے کاموں سے اور گناہوں سے. دیکھیں یہ دو بچے پھر ساتھ بیٹھے ہوئے یہ دونوں بچے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیے ایک ساتھ پیچھے بوتل منہ سے لگا کے پانی بھی پیا ابھی انہوں نے سمجھانے کے باوجود بھی ان کو شاید سمجھ میں نہیں آیا تو ابھی انہوں نے پیچھے منہ بیٹھے ہیں انہوں نے بوتل لگا کے پانی پیا منہ سے. بھئی یہ بری بات ہے مجلس کے آداب کے خلاف ہے تہذیب کے بھی خلاف ہے آداب سیکھنے چاہیے ورنہ بس ٹھیک ہے اپنے گھر چلے جائیے یہاں کوئی ہم بیٹھنے پہ مجبور تھوڑی کرتے ہیں کسی کو. آپ اپنے گھر جائیے ہم کسی کو بیٹھنے پہ مجبور نہیں کرتے کہ بھئی آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا بیٹھیں نہیں چلا جائے جس کو بہت سے لوگ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی چلا جائے لیکن یہاں بیٹھے تو صحیح طرح بیٹھے. مواخذے کا اندیشہ ہے کوئی قرآن کی بات سنائی جا رہی ہے مواخذے کا اندیشہ ہے اللہ کی کہیں گرفت نہ ہو جائے. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے شک نماز روکتی ہے برے کاموں سے گندے کاموں سے اور منکرات سے گناہوں سے. اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ آیت خود دلیل ہے کہ نماز میں تاثیر ہے اس بات کی گناہوں سے روکنے کی تاثیر ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کی نماز میں کمی ہے. صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کمی ہے اور نماز میں محنت کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے یہ کمی ہو کہ خشوع خضوع نہ ہو یہ کمی ہو سکتا ہے یہ کمی ہو کہ اس کی تجوید صحیح نہ ہو قرآن کی تجوید درست نہ ہو ہا اور ہا میں تمیز نہ کر سکتا ہو قوف کاف میں تمیز نہ کر سکتا ہو یا اور کوئی غلطیاں کر رہا ہو غنے اور مت کی غلطیاں کر رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے. یا تعدیل ارکان کی کمی ہو تعدیل ارکان رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دو سجدوں کے درمیان اتنا نہیں بیٹھتا کہ جسم کو اطمینان ہو جائے یہ بھی کمی ہے نماز میں تو یہ تو واجب چھوٹ گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور سے جن میں کمی پائی جاتی ہے. تو فرمایا من لم تنہہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له جس کی نماز اس کو برے کاموں سے یعنی فحش کاموں سے اور منکرات سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے. اور بلکہ یوں فرمایا ایک روایت میں کہ اس نماز سے بجائے اللہ کے قرب کے اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے. اس قدر سخت وعید ہے کہ بجائے اللہ سے قرب کے اور دوری پیدا ہوتی ہے کیونکہ نماز سیکھی نہیں. باقی جو کام ہے نا جس دنیا کے کام جو ہم کرتے ہیں کوئی تجارت کرتا ہے کوئی دفتر کا کام کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ مت کرنا ورنہ اس سے نقصان ہوگا. وہ چیزیں بھی سیکھتے ہیں کہ جن سے تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے یا دفتر کے کام میں نقصان ہو جاتا ہے وہ پورا سیکھ کے کرتے ہیں کام کو. اور نماز جیسے دیکھا دیکھی والی جیسے دوسروں کو دیکھا ہے پڑھتے ہوئے ویسے ہی دیکھ کے پڑھ لی اور وہ دوسرے کی نماز اگر غلط ہے تو وہ غلط ہی پڑھنا شروع کر دی. تو اس وجہ سے وہ بات پیدا نہیں ہو پاتی نماز میں کہ وہ نماز اس یعنی ہمیں گناہوں سے روکے ورنہ نماز میں یہ صلاحیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے. اور آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اعزاز کیا کم ہے ذکر کا کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد فرما رہے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کب یاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو قرآن کی آیت ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہذا جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں، میں ذکر تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. حکیم الامت نے بیان القرآن میں اس کی تفسیر یہ کی ہے فَذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ أَذْكُرْكُمْ بِالْعِنَايَةِ، تم میرا ذکر کرو اطاعت کے ساتھ، یعنی مجھے جہاں جہاں میری اطاعت کرنی چاہیے وہاں مجھے یاد رکھو، میری اطاعت کرو، تو میں اذکرکم بالعنایہ، میں تمہیں یاد رکھوں گا اپنی عنایتوں کے ساتھ، نوازشوں کے ساتھ. تو یہ تفسیر بھی کی ہے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے. اور تھوڑا آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل و آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کھلی ہوئی آیات ہیں، بل ہوا آیات ام بینات فی صدور الذین اوت العلم، اور یہ آیات ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ان آیات کو، قرآن کی آیات کو یاد کر لیتے ہیں، انبیاء کے علوم انہوں نے جمع کر لیے اپنے سینے میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کھلی ہوئی آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے. اس لیے تقاضا یہ ہے کہ جو حفظ کرے اس کو چاہیے کہ وہ علم بھی حاصل کرے، عالم بھی بنے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو حافظ عالم نہیں ہے وہ آدھا حافظ ہے، اور جو عالم حافظ نہیں ہے وہ آدھا عالم ہے. اور خود توازن فرماتے تھے میں بھی آدھا عالم ہوں اس لیے کہ میں حافظ نہیں ہوں. وہ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ جو حافظ عالم نہیں ہے وہ آدھا حافظ ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، ما لہو و ما علیہ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، کیا اس کے عواقب ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. لہذا وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ آدھا حافظ ہے. اور جو عالم ہو اور حافظ نہ ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ آدھا عالم ہے، کیونکہ اس کو کبھی دلیل دینے کی ضرورت پڑے کسی آیت سے، وہ آیت پھر یاد نہیں آتی کوئی کون سی آیت ہے، یا باقاعدہ اس کو یاد کرنا پڑے گا، تو اس لیے یہ مشکلات پیش آتی ہیں. تو فرمایا میں بھی آدھا عالم ہوں اس لیے کہ میں حافظ نہیں ہوں، یہ تواضع کے طور پہ فرمایا تھا. تو وہی اگر کسی کو، بچے کو آپ حفظ کراتے ہیں، اس کو کوشش کریں کہ اس کو عالم بھی بنائیں تاکہ اس کو پتہ تو چلے، مکمل اس کو علم حاصل ہو. اس لیے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم، یہ کھلی ہوئی آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا. آگے چل کے فرمایا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بتوں، یہ جو کتنے پرندے ایسے ہیں اور کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے، تمہارے تو ریفریجریٹر اور تمہارے ڈیپ فریزر بھرے رہتے ہیں، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، اللہ ہی ان کو دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ تو اللہ تمہیں بھی دیں گے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ ایمان کو پختہ کرنے والی آیت ہے. دیکھو تمہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہی ہے کہ ایک وقت سے زیادہ کھانے کا، یعنی ذخیرہ کرنا جائز ہی نہیں، ان کے نزدیک حرام تھا. سونے اور چاندی کو زکات دینے کے باوجود اگر کوئی زکات دیتا ہو لیکن اس کے پاس سونا چاندی ہو، خرچ نہ کرتا ہو، اس کو وہ اس آیت کے ذیل میں سمجھتے تھے. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. تو اس آیت کے ذیل، اس آیت کے ضمن میں سمجھتے تھے اس کو، جس کو जिसके पास सोना और चांदी हो, तो उनका मजहब ये था। इसीलिए उनको बाद में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने, चूंकि अमीरुल मोमिनीन थे, उनको फरमाया कि आप मदीना मुनव्वरा से बाहर एक बस्ती थी, रब्जा एक जगह थी, आप वहां जाके रहें, वो अलग। और उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया और कोई चूनो चेना नहीं की, बल्कि वहां जाके रहने लगे, वहीं इंतकाल हुआ। इतना इतनी इताअत थी अमीरुल मोमिनीन की, चूंकि वो टोकते थे बात बात पर, नहीं ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। उनका जो ईमान था वो बहुत आला दर्जे का, बहुत कवी दर्जे का ईमान था। अब वो और तकवा और ईमान बहुत आला दर्जे का था। वो उस दर्जे पर जो जिसको नहीं पाते थे उसको टोकते थे। तो हजरत उस्मान ने फरमाया आप वहां जाके रह लें, तो वहीं जाके रहते थे और वहीं इंतकाल हुआ तन्हाई में, अकेले में। उनकी वो और उनकी बीवी वहीं रहते थे। देखें सहाबा में इतनी इताअत थी। और आगे फरमाया वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो लोग हमारे रास्ते में मुजाहदा करेंगे हम उनको अपने तक पहुंचने के रास्ते दिखाएंगे। लना दियन हम सुबुलना, अपने तक अपने रास्ते उनको दिखाएंगे, आ जाओ इन रास्तों से हमारे हम तक पहुंच जाओ। वइन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेक काम करने वालों के साथ हैं। तो अल्लज़ीन अख्तारुल मशक्कता इंतिसाली अवामिरिल्लाह, ये मशक्कत और ये मुजाहिदा कौन सा है? अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में मशक्कत उठाते हैं, मशक्कत उठाकर अहकाम। देखें अब ये मशक्कत के साथ हम ये काम कर रहे हैं, रोजाना तरावी पढ़ते हैं, ये भी इसमें दाखिल है, मशक्कत होती है 20 रकात नमाज पढ़ना। डॉक्टर अब्दुल हई साहब फरमाते थे हर सजदे से अल्लाह के कुर्ब का एक मकाम तय होता है। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी जो है ना सूरत, इसकी आखिरी आयत यही है। क्योंकि आयत पढ़ने से सजदा वाजिब हो जाता है, मैं तर्जमा पढ़ता हूँ, तर्जमे से सजदा वाजिब नहीं होता। कि ऐ नबी आप सजदा कीजिए और हमसे करीब हो जाइए, आप सजदा कीजिए और हमसे करीब हो जाइए, ये आखिरी आयत है उसकी सूरह इकरा की। इस आयत से ही पता चला कि हर सजदे से अल्लाह का एक कुर्ब का मकाम तय होता है। तो अब आप बताइए 40 मकामात कुर्ब, डॉक्टर अब्दुल हिसाब फरमाते थे 40 मकामात कुर्ब तो अल्लाह यही दे देते हैं तरावी में, और ईशा की नमाज अलग, और किसी ने तहज्जुद पढ़ी वो अलग। तो हर सजदे से अल्लाह के कुर्ब का एक मकाम तय हो जाता है। एक सहाबी ने कुछ आपकी खिदमत की तो आपने फरमाया मांगो क्या मांगते हो, उन्होंने भी कह दिया जन्नत में आपकी रिफाकत, जन्नत में आपका साथ मिल जाए। फरमाया ऐसा है तो फिर सजदों के जरिए मेरी मदद करना, सजदों की कसरत से मेरी मदद करना, यानी सजदों की कसरत करना, जितना हो सके नमाजें नवाफिल पढ़ना, ताकि तुम मेरी मेरी नजदीकी तुम्हें हासिल हो जाए। तो अल्लज़ीन अख्तारुल मशक्कत फी इम्तिथाल अवामिरिल्लाह, अल्लज़ीन अख्तारुल मशक्कत फी नुसरति दीनिना, जो हमारे दीन की मशक्कत, हमारे दीन की नुसरत के लिए अपने आप को मशक्कत में डालते हैं, हैं? अब बताइए थर जैसे सहरा में तबलीग में निकले हुए अल्लाह के रास्ते में थर में जा रहे हैं। इस वक्त थर एक तंदूर बना हुआ होता है बिल्कुल। अब वहां जा रहे हैं अल्लाह का दीन पहुंचा रहे हैं, वहां जो कलमा नहीं जानते लोग, नमाज नहीं जानते, रोजे से वाकिफ नहीं, उनको दीन सिखा रहे हैं। ये अल्लज़ीन अख्तारुल मशक्कत फी नुसरति दीनिना, तो तबलीग की जो मेहनत है वो भी इस आयत के ज़ैल में दाखिल है। वल्लज़ीन जादू फीना लना दियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी खातिर अपने आप को मशक्कत में डालेंगे तो हम उनको अपने तक रास्ते पहुंचने के रास्ते उनको दिखा देंगे और उनको पहुंचा देंगे, अपने तक हम खुद पहुंचा देंगे उनको। तो यानी अल्लाह के दीन की नुसरत की खातिर अपने आप को मशक्कत में डालना। वहाँ कनाडा में जो अलास्का है वहाँ पर एक साहब गए थे, वो बता रहे थे कि ऐसे ही उनको मुहिम का शौक है। तो एक شدید برفانی علاقے میں انہوں نے کہا چلو بس چلتے ہیں, کچھ مہم ہی رہے گی, ایڈونچر رہے گا, چلے گئے. تو وہاں جا بجا بورڈ لگے ہوئے تھے, یہاں سے آگے مت جائیں, فیول نہیں ہے, آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے, بہت بار بار بورڈ. انہوں نے کہنے لگے بھائی ہمارے پاس تو فیول ہے اتنا کچھ, وہ انہوں نے رکھ لیا تھا. تو آگے تک انہوں نے کہا ہم تو جائیں گے. وہاں پہنچے تو یعنی خطرناک علاقے میں جو ممنوع علاقہ تھا کہ یہاں کوئی نہ آئے, یہاں زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے, یہاں ضروریات زندگی نہیں ہے, وہاں بھی ایک تبلیغ کی جماعت جو تھی وہ کام کر رہی تھی لوگوں میں, وہ بھی اپنی یعنی اس قدر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے وہ وہاں موجود تھے, اللہ کا دین وہاں پہنچا رہے تھے. دیکھیں یہ ہے تبلیغ کی محنت. جب ایسا اللہ ایمان عطا فرماتے ہیں اور زندہ تھے, ٹھیک تھے بالکل. تو اس لیے بھائی اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. میں پہلے بھی اب تو میں جگہ جگہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی تین کام ہم کریں, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, یہ ہے دعوت و تبلیغ, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ مدرسہ علماء سے تعلق قائم رکھنا, قرآن سیکھنا, قرآن کی تجوید درست کرنا, مسائل سیکھنا, مسائل پوچھتے رہنا, علماء سے تعلق میں رہنا, یہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تیسرا کام ویزکیہم, تزکیہ, کسی اللہ والے سے وابستہ ہو جانا جس سے جہاں مناسبت ہو بس وہاں چلے جائیں, اس سے مضبوط تعلق رکھیں. بس یہ تین کام کرنے کی ضرورت ہے جو اس آیت میں موجود ہیں. سچی امتی کے اندر یہ کام ہونے چاہیے تینوں, ورنہ عقل درجہ یہ ہے کہ کم سے کم مخالفت نہ کریں. یہ بعض لوگ مخالفت پہ اتر آتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مخالفت کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کسی خرابی کو دیکھ کر. تو حضرت تھانوی کا ملفوظ ہمیشہ یاد رکھیں, حضرت فرماتے ہیں کہ دین کا کام ہزاروں خامیوں کے باوجود بھی ہو رہا ہو تو بالکل نہ ہونے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے. بس سمجھ لیجیے کہاں خرابیاں نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے بند کر دیں. مسجد کے اندر چور بھی آتے ہیں, چپلیں چوری ہو جاتی ہیں, موبائل لے کے بھاگ جاتے ہیں, چور قسم کے لوگ آتے ہیں مسجد, تو مسجد بند کر دی جائے, مسجدوں کو بند کر دیا جائے. رشوت خور, رشوت لینے والے نمازی آتے ہیں, کیا مسجد بند کر دی جائے؟ بھائی یہ تھوڑی ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بند کر دیں. بھائی کام ہو رہا ہے, اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے, وہ تو ہوتا رہے گا. تو اور ایک تفسیر اس کی ہے, والذین اختاروا المشقۃ فل انتہائی ہم مناہینا, ہماری منع کی ہوئی چیزوں سے جو جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ہے, منع کیا ہے, ان سے بچنے میں مشقت اٹھاتے ہیں. یہ بھی مجاہدہ ہے, نظر کی حفاظت کرنے میں مشقت اٹھا رہے ہیں. دیکھیں ایئرپورٹس پر, جہاز کے اندر, بس اسٹاپس پر, کالج میں, یونیورسٹی میں مشقت اٹھا کے اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں. لوگ اس پر تانے بھی دیتے ہیں, بھائی یہ کیا نظر نیچے کیے ہوئے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں, کیا چیز تلاش کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگ فکرے کرتے ہیں. وہ اس کو بھی برداشت کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کا بھی جی چاہتا ہے. بتوں ہماری دیانت کے کچھ تقاضے ہیں, ورنہ ہم بھی بشر اشتیاق رکھتے ہیں, ان میں اشتیاق نہیں ہے, ان میں گناہ کا جذبہ نہیں ہے, لیکن وہ کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے, زبان کی حفاظت میں بچنے کا مجاہدہ, کانوں کی حفاظت میں مجاہدہ پیش آ رہا ہے, کرتے ہیں. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ہم اپنے تک پہنچنے کی ہدایت دے دیں گے. اور آج ایک آیت گزری جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب و غریب فرمان ہے, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. یہ آیت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو یہ آیت پڑھ لے تو شام تک کے جو اعمال ہوتے ہیں ان میں جو کمی رہ جائے, نوافل ہیں, ذکر اذکار ہیں, دعائیں ہیں بہت ساری حضور کی جو حضور پڑھتے تھے, وہ ساری دعاؤں کا کیے بغیر ان اعمال کا اس کو ثواب مل جائے گا. اور اگر وہ شام کو پڑھ لے تو شام کے جو اعمال ہیں, شام سے لے کے صبح تک کے حضور کے اعمال, کیسے اعمال ہوتے تھے وہ, تہجد پڑھنا, دعائیں پڑھنا, نہ جانے کیا مناجات کرنا, حضور نے فرمایا جو کمی رہ جائے گی شام کو پڑھ لے تو اس کو ثواب پورا ثواب مل جائے گا. چھوٹی سی اتنی بڑی لمبی آیت بھی نہیں ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, جب بھی تم صبح کرو اور جب بھی تم شام کرو, بس اللہ کی سبحان اللہ کی پاکیزگی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ, شام کے وقت بھی اور ظہر کے دوپہر کے وقت بھی اللہ کی تعریف ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. ویحیی الارض بعد موتها, اور جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو بارش برسا کے زمین کو زندہ کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, وہ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے زمین سے دفن ہونے کے بعد قیامت کے دن. تو یہ آیت ہے, اگر اس کو صبح پڑھ لیا جائے تو شام تک کے جتنے مسنون اعمال ہیں کیے بغیر اس کی جو کمی رہ جائے گی اس کو سب لکھ دی جائے گی, کمی پوری ہو جائے گی. اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک کے جو مسنون اعمال ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, ان کی کمی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے, اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. تو یہ بہت بہت کام کی آیت ہے, بہت کام کی آیت ہے. سورہ لقمان بھی آج پڑھی گئی. سورہ لقمان, حضرت لقمان کے بارے میں اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ وہ نبی اور پیغمبر نہیں تھے, البتہ اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی ان کو, حکمت کی باتیں ان کو عطا فرمائی تھی, بس اتنا ہے, نبی نہیں تھے. اکثر مفسرین کا اتفاق اسی پر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ان کو حکمت عطا کی گئی تھی. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو حکمت عطا کر دی جائے, حکمت کے معنی ہوتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں اس کی زبان پر ہوں اور ان پر عمل بھی اس کو نصیب ہوتا ہو اور وہ اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی بھی ہوں, حکمت کی, کام کی, ہدایت کی, تو یہ حکمت ہے. تو جس کو یہ حکمت دے دی جائے تو اس کو خیر کثیر مل گئی, خیر کثیر, بہت بڑی خیر اس کو حاصل ہو گئی. ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اخلص للہ اربعین صباحا انبت اللہ الحکمت من قلبه الى لسانه, جو شخص 40 دن اللہ کے لیے فارغ کر لے, 40 دن اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کر لے تو اللہ تعالیٰ, اور صحیح طرح 40 دن لگائے کہیں پر کسی اللہ والے کے پاس یا تبلیغ میں لگائے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ انعام دیتے ہیں کہ اس کے قلب میں حکمت اگاتے ہیں اور اس کو زبان سے جاری کرواتے ہیں. انبت اللہ الحکمت من قلبی علی لسانہ, تو اس کی قلب میں حکمت اللہ اگا دیتے ہیں اور پھر زبان سے اس کی حکمت جاری ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے 40 دن کی. چلہ ثابت ہو گیا یہاں سے. وہ کہتے ہیں چلہ کہاں سے ثابت ہے, دیکھ لیجئے چلہ ثابت ہے. 4 مہینے کہاں سے ثابت ہیں, فصیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم, فیاد کرو 4 مہینے تک, وہ 4 مہینے تبلیغ والے اسی لیے مانگتے ہیں. 3 ایام الا رمزا, 3 دن تک آپ یہ مجاہدہ کیجئے, حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا گیا, وہ 3 دن کا بھی ہے, ثبوت آ گیا قرآن کریم سے. یہ تمام چیزیں ہیں, دل کا عشرہ تم کا ملا, یہ 10 دن پورے, یہ تو ایک ایک چیز ثابت ہے. تبلیغ کے جو اعمال ہیں یہ بھی ثابت ہے قرآن کریم سے, اس لیے اس کو کوئی غیر چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ گئی. تو یہ جو حضرت لقمان ہیں, انہوں نے جو اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں, وہ ان میں سے کچھ نصیحتیں یہاں مذکور ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ. وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا, اور بد کلامی مت کرنا لوگوں سے, اور زمین پر اکڑ کے مت چلنا, اور بھی یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا, اقیم الصلاۃ, یا بنیا اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, وامر بالمعروف, اور لوگوں کو نیک کام کی تلقین کرتے رہنا, نیک کام کرنے کی ترغیب دیتے رہنا, ونہا عن المنکر, اور برے کاموں سے روکتے رہنا لوگوں کو, یہ بھی نصیحت فرمائی. واصبر على ما اصابك, اور جو تمہیں یعنی کوئی ناموافق چیز پیش آ جائے, مصیبت پہنچ جائے تو اس پہ صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور, یہ بہت اول العزم لوگوں کے کاموں میں سے ہے. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا, زمین پر اکڑ کے مت چلنا. دوسری ایک دوسری جگہ فرمایا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو. تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اگر تم اکڑ کے چلو گے, زمین نہیں پھٹے گی تمہارے اکڑ کے چلنے سے, اور نہ تم اکڑ کے چلنے سے پہاڑ کی قامت تک اور اس کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہو, کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہذا بھائی عاجزی سے چلو. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اور فرمایا حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے کہ وقصد فی مشیک, چال میں میانہ روی اختیار کرو. اب چلتے وقت چال میں میانہ روی اختیار کرو. ایک دفعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں چل کر دکھایا, حضور ایسے چلتے تھے, یہ چلنا ایسا حضور کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس کی علامت حضرت علی نے بتا دی کہ آپ کانما ینحط من صبب. حضرت علی کے یہ الفاظ آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں, جہاں انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں حضور جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ اونچائی سے ڈھلان سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں, بس یہ علامت ہے. اب اونچائی سے ڈھلان کی طرف آنے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا انسان کی چال میں, بس وہ حضور کا چلنا ہے, وہ سنت ہے. تو دیکھیے اونچائی سے ڈھلان کی طرف آنے میں تھوڑا سا یہ والا جو حصہ یہ جھک جاتا ہے, تھوڑا سا یہ جھک جائے گا, اور آپ کے پنجوں پر بوجھ زیادہ ہوگا بنسبت ایڑی کے. پنجوں پر زیادہ بوجھ ہوتا ہے, ویسے ایڑی بھی زمین پر ہوتی ہے لیکن پنجوں پہ بوجھ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. چال میں تھوڑی سی رفتار ہو جائے گی, بس یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا. یہ مثال حضرت علی نے بہت پیاری دی, کان نما ینحط من صبب, گویا کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ گویا کیونکہ انہوں نے تو دیکھا تھا نا, وہ تو گھر کے آدمی ہیں, داماد ہیں, فرمایا کہ گویا کہ آپ اونچائی سے ڈھلان سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں, یہ ایسا لگتا تھا آپ چلتے وقت ایسا اس طرح چلتے تھے, یہ حضور کی چال تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ فرمایا وقصد فی مشیک, چال میں میانہ روی اختیار کرو, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تفسیر اس کی یہی ہوگی کہ جیسا حضور چلتے تھے ویسے چلو. وغضض من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھا کرو اپنی آواز کو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے, اور اسی لیے گدھے کے جب وہ بولتا ہے اپنے خاص اس میں تو حدیث میں آتا ہے اس وقت پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اور پانچ وہ چیزیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آج گزرا, یہ پڑھا گیا. ان اللہ عندہ علم الساعہ, ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھ لیا, فرمایا عزرائیل مجھے تو بتا دو میری موت کب آنی ہے. خواب میں پوچھا میری موت میں کتنا عرصہ رہ گیا, کب میری موت آ رہی ہے, کب مروں گا. انہوں نے جواب دینے کے بجائے یہ پانچ انگلیاں ایسے کر کے دکھا دی, یوں کر کے, بات سمجھ میں نہیں آئی. معبرین سے پوچھا, رجوع کیا, بس فرمایا انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے اور بہت بڑے خواب کی تعبیر کے ماہر امت کے گزرے, تعبیر الرویا ان کی کتاب بھی آتی ہے جس میں انہوں نے اپنے ساری تجربات کو جمع کیا ہے, ان چیزوں کو جمع کیا ہے. تو ان کو ان سے رجوع کیا گیا. فرمائے تو بہت آسان تعبیر ہے, یہ پانچ انگلیاں جو دکھائیں یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں کہ پانچ وہ چیزیں ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے. تو آپ کی موت کا بھی سوائے اللہ کے اور کس کو علم ہو سکتا ہے؟ تو یہ پانچ چیزیں گنوائی ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, پہلی چیز کہ قیامت کا علم کب آئے گی, قیامت اللہ کو علم ہے. وینزل الغیث, اللہ بارش کب برسائیں گے, یہ اللہ کو علم ہے. یہاں کے تو وہ کرتے ہیں تو دھوپ اور تیز ہو جاتی ہے جس دن پیش گوئی ہوتی ہے. تو ان اللہ عندہ علم الساعۃ, بارش. اور اگر آپ کہیں کہ جی نہیں ہمارے پاس آلات ایسے ہیں بالکل بالکل صحیح درست اطلاع دیتے ہیں, تو چلیے پھر بھی یہ آیت غلط نہیں ہے. اس صورت میں آپ کے آلات یہ بتا سکتے ہیں کتنا پانی نازل ہوا, بارش میں کتنے قطرے برسے, اس بارش سے کتنا فائدہ پہنچا زمین کو, کتنا نقصان ہوا, کہاں کہاں نقصان ہوا, کیا ہوا, یہ تو نہیں بتا سکتے. تب بھی یہ آیت صحیح ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اللہ بارش کے کا علم اللہ کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور ماں کے رحم میں کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی, اس کا علم اللہ کو ہے. آج کل الٹرا ساؤنڈ سے اگر پتہ بھی چل جائے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ نیک ہوگا بد ہوگا, کتنی زندگی ہوگی, تقوی والا ہوگا گناہگار ہوگا, کتنی اس کی زندگی ہوگی, کتنا اس کا رزق ہوگا, کتنی روٹیاں کھائے گا, کتنا گوشت کھائے گا, یہ تو سب یہ تو اللہ کو علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, تب بھی یہ پوری اطلاع نہیں دے سکتے. یہ تو ایک تھوڑی جزئی سی چیز, ایک ذرا سی چیز کی اطلاع دے دی جاتی ہے, مکمل علم تھوڑی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, چوتھی چیز کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے, کل وہ کیا عمل کرے گا. اسی لیے حضور کو فرمایا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله, آپ کوئی کام ایسا نہ زبان سے یہ بات نہ کہیں کہ میں یہ کل کام کروں گا, مگر انشاءاللہ لگا کر کہیں, انشاءاللہ لگا دیجئے انشاءاللہ. یہ اس وقت ہوا تھا جب آپ نے فرما دیا تھا, سوالات پوچھے گئے, آپ نے فرمایا کل آنا, اور انشاءاللہ نہیں فرمایا تو وہی رک گئی, اور جب وہی رک جاتی تھی آپ کو بے چینی ہو جاتی تھی, بے چینی شروع ہو جاتی تھی. کچھ عرصے کے بعد پھر یہ تنبیہ کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ انشاءاللہ لگا کر بات کیا کیجیے, کل کوئی کام کرنا ہو تو اس کے بارے میں صرف یوں محمل طور پر نہ کہیں بلکہ انشاءاللہ لگا کر کہیں, اسی لیے یوں کہا گیا. تو وما تدری نفسم مادہ تقسیب و غدا, کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے. وما تدری نفسم بأی ارض تموت, پانچویں چیز کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے پر اس کی موت آنی ہے, کہاں وہ جا کر مرے گا, کہاں اس کی موت آنی ہے, یہ بھی کوئی نہیں جانتا. تو یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے یہی پانچ یوں انگلیاں جو دکھائیں, تو امام محمد ابن سیرین نے یہی جواب دیا کہ اس پانچ انگلیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ پانچ چیزیں جو جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں ہیں کہ ان کا مکمل علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت بھی آج گزری, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, کہ تحقیق تمہارے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر آپ کی ذات میں بہترین نمونہ تمہارے لیے موجود ہے. ہر اس شخص کے لیے نمونہ موجود ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو, یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو, اللہ کا ذکر کرتا ہو. ہر اس شخص کے لیے حضور کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے, اور نمونہ ہوتا ہے سامنے اور حضور ہے نہیں اس وقت. تو یہ آیت, اس آیت پر تو صحابہ نے تو عمل کر لیا, حضور کی زندگی دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی بنا لی, کیونکہ نمونہ اسوا بطور بمانے نمونے کے, نمونہ اس کو کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو, جیتا جاگتا ہو. تو اب اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اس آیت اشکال ہو سکتا ہے، ایک اشکال ہو سکتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے اللہ والے موجود ہیں، متبع سنت متبع شریعت، بس ان کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی بنائیں. تو یہ خود آیت جو ہے نا، یہ آیت خود صحبت اہل اللہ پر دلیل ہے، کیونکہ نمونہ تو سامنے ہونا چاہیے، اور اللہ فرما رہے ہیں حضور نمونہ ہیں. اور اگر کوئی کہہ نہیں کتابوں میں موجود ہے حضور کی زندگی، تو بھائی کتابوں سے اگر کوئی کسی نے کھانے کی ترکیب پڑھ لی اور اس سے پہلے کھانے پکانے کا کوئی تجربہ نہ ہو، تو کیا بقول حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلوں کے، کہ پتہ نہیں کیا ملغوبہ تیار کرے گا. اور یہی حضرت مفتی رفیع صاحب کا اسی جگہ بیان ہوا تھا، ان کے بڑے بھائی کا، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہاں موجود تھا. تو انہوں نے یوں فرمایا، پتہ نہیں دال کا کیا دلیا بنائے گا، وہ کیا دال کا دلیا بنائے گا. تو ایسے اس کو کچھ تجربہ ہی نہیں ہے، اور پڑھ لیا کتاب میں پڑھ لیا، تو اب یہی حال ہوگا، پتہ نہیں ایک نئے کھانے کی دنیا میں، ڈشوں کی دنیا میں ایک نئی ڈش کا اضافہ ہو جائے گا. یا اور اس سے خطرناک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر تیرنے کی ترکیب پڑھ کر کوئی پانی میں اتر گیا، تیرنے کی ترکیب پڑھ لی کہیں پہ، ایسے ہاتھ پیر ماریں، یوں کریں، اور یہ پڑھ کے کہیں پہ اور پانی میں اتر گیا، تیرنے والے کی صحبت نہیں اٹھائی، کوئی تیرنے والے سے تعلق قائم نہیں کیا، تو کیا حال ہوگا اس کا، کہاں جائے گا وہ؟ تو آپ دیکھیے اس کے لیے تو غوطہ خوروں کی ضرورت پڑے گی پھر نکالنے کے لیے اس کو. تو یہ حال ہوگا، یہ ہر کار کے بے استاد باشد، بس یقینی دا کے بے بنیاد باشد. ہر وہ کام جو بغیر استاد کے ہوتا ہے وہ بے بنیاد کام ہوتا ہے، بے بنیاد کا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ. تو یہ جو آیت ہے، یہ خود دلیل ہے اللہ والوں کی صحبت کی، کہ وہ سنت کے رنگ میں، شریعت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہوں، ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.